أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. موضوع گفتگو قرآن نهج البلاغه کی نگاه میں. قرآن عظیم ترین کتاب ہے جو عالم ہستی میں موجود ہے. یہ کتاب خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے اپنے سب سے بڑے پیغمبر خاتم انبیاء کے اوپر، اپنے سب سے اکمل و کامل دین اسلام کے دستور کے طور پر، بشریت کے ہدایت کے لیے. تاروز قیامت بشریت کی ضرورت کے تمام مطالب اس قرآن مجید میں موجود تھے. یقیناً اپنی نجات کا، دین کے نجات کا، انسانیت کے نجات کا پیغام اور دستور قرآن سے ہم لے سکتے ہیں، بشرطی کے قرآن کو اس کے اصلی مفسر سے قرآن فہمی کی کوشش کرے، عقل و تدبر کے ساتھ قرآن میں غور کرے، محمد و آل محمد کے درسگاہ میں زانو ادب طی کرے، تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، نجات کی کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، دنیا و آخرت دونوں کے سعادت کا نسخہ قرآن ہے. ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، قرآن ہمارے درمیان ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ وہ برنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کے لیے نازل فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں، اس کے باوجود کیوں مسلمانوں کی یہ حالت ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کی حالت یہ کیوں ہے؟ اس کے اصل وجہ یہ ہے، ایک قرآن فہمی کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھے، پہلا قدم. دوسرا قدم صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. فرض کیجئے ایک آدمی بیمار ہے، بہترین ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، بہترین ڈاکٹر کے پاس جا کر نسخہ لے کر آتا ہے، دوائی بھی لے کر آتا ہے، اس دوائی سے استفادہ نہیں کرتا. دوسرا آدمی کو لے لے جو وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے، ایک بوڑھی عورت کی تجویز کردہ دوائی لیتا ہے، وہ بھی استفادہ نہیں کرتا ہے. یہ دونوں بیمار ایک بہترین ڈاکٹر کے پاس، ایک ان پڑھ عورت کے پاس گیا ہے، لیکن دونوں نے نسخوں پر عمل نہیں کیا ہے، تو دونوں کی حالت یکساں ہوگی. اسی طرح سے مسلمان جب قرآن اس کے پاس ہے، قرآن کے نسخے پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن کے دستورات پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی ہے، اگرچہ پیغام الہی ہے. تو اہم وجہ یہ ہے کہ پہلا سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا. کسی برنامہ، کسی منصوبہ کی کامیابی کے لیے دو اہم چیزیں، ایک یہ ہے کہ برنامہ اور منصوبہ بہت مضبوط اور صحیح ہو، دوسرا اس پر عمل ہو، پھر اس وقت اس کی حقانیت ثابت ہو جائے گی. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، امام ہے. میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو نہج البلاغہ نے قرآن کے بارے میں استعمال کیا ہے، امام ہے اور شفا ہے، بیماریوں کی دوائی قرآن ہے، دوا ہے، طبیب ہے، شافع ہے. قرآن نجات کا ذریعہ ہے، قرآن خطرات سے بچنے کے لیے سپر ہے. یہ تمام تعاریف نہج البلاغہ میں قرآن کے بارے میں موجود ہے، لیکن تین باتوں کی طرف توجہ دینا پڑے گا. مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے کہ قرآن کی تفسیر بھی رائے نہیں کرنا ہے، یعنی اپنی خیالات کے مطابق قرآن کی تفسیر نہ کرے، قرآن کی تفسیر اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق نہ کرے، اپنی شیطانی القاعات اور شیطانی افکار کے لیے قرآن کی تفسیر نہ کرے۔ آپ دیکھتے ہر باطل مذہب، ہر گمراہ گروہ اپنی مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ان کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو تدریس کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن سے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، قرآن کی خود رہنمائی کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے ہیں۔ بس پہلی شرط یہ کہ تفسیر بے رائے نہ ہو، قرآن سے کوشش کرے کہ خدا کیا چاہتا ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے علمی صلاحیت کی ضرورت ہے، عربی ادب میں مہارت کی ضرورت ہے، علم اصول اور مختلف علوم میں مہارت کی ضرورت ہے، ان کے علاوہ معصومین کی احادیث کی طرف، مستند احادیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے، تب قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنا انسان باتقویٰ ہوگا اتنا ہی قرآن کو بہتر سمجھے گا۔ بس پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بے رائے نہ کریں، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن بے تنہائی، قرآن سے آپ اپنے تمام ضرورت کے مطالب اخذ نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کو مفسر حقیقی قرآن کے ساتھ اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی آل محمد کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، پیغمبر اسلام کی مشہور حدیث جو متفق علیہ بین الفریقین ہے، اس حدیث میں ارشاد ہوتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ قرآن اور اہل بیت ایک لمحہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی قرآن کے تمام معارف اہل بیت کے پاس ہے، اگر قرآن کے ایک کلمہ کا معنی بھی اہل بیت کے پاس نہ ہو، یعنی اہل بیت قرآن کے کلمے کے معنی کو نہ جانتا ہو، تو اسی حوالے سے جدا ہے، جبکہ پیغمبر فرماتا ہے یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے قرآن کے ایک حکم پر اہل بیت عمل نہ کرے غلطی سے بھی، تب بھی قرآن اہل بیت سے جدا ہو گئے، جبکہ پیغمبر فرماتے ہیں قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے۔ اسی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے علمی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، تو قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت کے درگاہ میں آنا پڑے گا۔ یہ دو، بس ایک یہ ہے کہ تفسیر برائے نہ ہو، دوسری بات یہ کہ اہل بیت کے درگاہ میں آئے فہم قرآن کے لیے، تیسرا یہ کہ قرآن پر عمل ہو، قرآن کو صرف مردوں کے لیے نہ پڑھے، قرآن کتاب حیات ہے، قرآن اسمبلیوں میں مسلمان سب قرآن سے قسم کھاتے، لیکن انہی اسمبلیوں میں قرآن کے تعلیم کے مطابق، قرآن کے احکام کے مطابق قانون نہیں بنتے ہیں۔ قرآن تجارت کے ذریعے ہے، قرآن کو گھروں میں رکھتے ہیں، دلوں میں نہیں رکھتے ہیں، تو قرآن پر عمل کرنا، یہ تین اہم نکات ہے جس کی طرف مولا اشارہ فرماتے ہیں۔ میں اب مولا کے کلمات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، فرماتے ہیں اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کے کیا شرط ہے؟ ہدى للمتقین، شرط یہ ہے کہ انسان تیار ہو، انسانیت مشق نہیں ہوئی ہو۔ اسی قرآن نے مشرکین اور کفار کی ہدایت کی ہے، وہ مشرکین اور کفار جن کی فطرت مشق نہیں ہوئی ہے، حق کے سامنے تسلیم کا جذبہ ان کے پاس موجود ہے، تو قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی کی فطرت مسخ ہوئی ہو، حرف حق سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو قرآن اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، اب مولا کے ماننے والوں پر لازم ہے کہ مولا جو کچھ قرآن کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اس پر عمل کرے، قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا ہے، قرآن ناصح ہے، خیرخواہ ہے، نصیحت کرنے والا ہے اور دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ والہادی الذی لا یضل، وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا ہے، بعض وقت ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں کچھ ہدایت کرتے کچھ گمراہ کرتے، قرآن وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی اپنے ماننے والوں کو گمراہ نہیں کرتا۔ والمحدث الذی لا یکذب، قرآن وہ محدث ہے، وہ گفتگو کرنے والا ہے جو اپنے گفتگو کرنے والے کو جھوٹ نہیں بولتا، اس کو دھوکہ نہیں دیتا۔ وما جالس هذا القرآن أحد، اس قرآن کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا ہے، الا قام بزیادة عنه و نقصان، قرآن کے ساتھ اگر کسی کی نشست و برخاست ہو تو کچھ زیادہ اور کمی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، قرآن کے ساتھ نشست و برخاست کرنے والا، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی اندھا پنی میں، گمراہی میں کم ہو جاتا ہے۔ بس قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن سے ہدایت لینا ہے، قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، یہ مولا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قرآن آپ کے بے نیازی کا ذریعہ ہے، قرآن آپ کے پاس ہو آپ کسی کے طرف محتاج نہیں ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اعلموا انہ لیس علی احد بعد القرآن من فاقہ، جان لو قرآن کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا ہے، کوئی محتاج نہیں رہتا ہے، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، اور قرآن سے پہلے اگر کسی کے پاس قرآن نہ ہو وہ غنی نہیں ہو سکتا ہے، وہ توانگر نہیں ہو سکتا ہے، اگر کسی کے پاس قرآن ہو وہ فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر یہ پہلا نمبر ایک فقر اور غنا روحی ہے، روحانی لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، نفسیاتی مسائل کے لحاظ سے، جس کے پاس قرآن ہو وہ ثروت مند ہے، جس کے پاس قرآن نہ ہو وہ فقیر ہے۔ نمبر دو مادی مسائل کے لحاظ سے بھی، اگر آپ کے معاشرے میں قرآن ہو آپ کا معاشرہ ترقی کرے گا، آپ کے معاشرے میں قرآن نہ ہو تو روز بروز فقر کی طرف جائے گا، جو مسلمانوں کی ہی حالت ہے۔ یہ خطبہ نمبر 176 میں مولا نے بیان فرمایا ہے، اور جو خطبہ پہلا ہم نے بیان کیا وہ بھی 176 میں ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قرآن شفا کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں، بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، الجھنوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسانی معاشرہ کس قسم کے بیماریوں میں مبتلا ہے، ان تمام بیماریوں سے، انسانی معاشرے کے مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہے، چھٹکارا حاصل کرنا چاہے، قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں فاستشفوه من ادوائکم، تم شفا حاصل کرو، شفا طلب کرو، شفا لے لو، اپنے بیماریوں کی شفا طلب کرو قرآن سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَأْوَائِكُمْ، اپنی سختیاں، اپنے مشکلات کو حل کرنے کے لیے قرآن کے درگاہ میں آؤ۔ فَإِنَّ فِيهِ شَفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، قرآن کے درمیان سب سے بڑی بیماری کی شفا قرآن کے درمیان، قرآن کے اندر ہے۔ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْبَغْيُ وَالضَّلَالُ، وہ کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، گمراہی کی بیماری ہے، ان تمام بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا، روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ آپ کا معاشرہ بیمار معاشرہ ہے، ہمارے تمام مشکلات کو آپ دیکھیے، اگر ہم اپنے گھریلو مسائل مشکلات، اگر اجتماعی مسائل مشکلات ہیں، شہر میں مشکلات ہیں، ملک میں مشکلات ہیں، عالمی طور پر اگر مشکلات ہیں، اس کا وجہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ ان تمام مشکلات کا حل ہوگا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قرآن آپ کا امام ہے، امام عربی زبان میں وہ چیز جس کی پیروی کی جائے، قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی پیروی کرنا چاہیے، اسی بنا پر مولا فرماتے ہیں قرآن آپ کا امام ہے، نہ آپ قرآن کے امام نہ بنیں، آپ خود قرآن کو اپنا تابع نہ بنائیں، بلکہ آپ قرآن کی پیروی کریں۔ فرماتے ہیں ان من احب عباد اللہ عبد عانه اللہ علی نفسه، خدا کے محبوب ترین بندوں میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ خدا نے اس کی مدد کی اپنی مبارزے نفسانی میں، شہوات کے ساتھ، نفس امارے کے ساتھ مقابلے میں خدا نے اس کی مدد کی۔ اب وہ آدمی کون ہے؟ اس کی پہچان مولا بیان فرماتا ہے قد امکن الکتاب من زمامه، اس نے قرآن کے ہاتھ میں اپنا لگام دیا ہے، قرآن کے ہاتھ میں اپنا لگام دیا ہے، فہو قائده و امامه، ایسا بندے کے قائد اور امام قرآن ہے، یہ حل حیث حل ثقلو، جہاں پر قرآن اترتا ہے وہاں پر وہ اترتا ہے، وینزل حیث کان منزلو، جہاں قرآن کی منزل ہے اس کی بھی منزل ہے۔ تو قرآن کو معیار قرار دینا چاہیے، یعنی آپ، حتیٰ ہماری احادیث میں ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں سمجھنے کے لیے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، اس حدیث کا موازنہ کرو قرآن کے ساتھ۔ اس کے بعد مولا فرماتا قرآن نور ہے، فرماتے ہیں کہ ثم انزل عليك الكتاب نورا لا تطفا مصابيحه، قرآن، خدا نے ایسی کتاب پیغمبر پر نازل کیا نور بنا کر جس کے چراغ کبھی خاموش نہیں ہوتا ہے، قرآن ایسا نور ہے. نور کا کام کیا ہے؟ نور کا کام رہنمائی کرنا ہے، راستہ بتانا ہے، خطرات سے آگاہ کرنا ہے، نفع و نقصان کی شناخت دینا ہے. قرآن ایسا نور ہے کہ قیامت تک یہ نور روشن رہے گا اور اس کے چراغ کبھی نہیں بجھیں گے. اسی طرح سے مولا فرماتا قرآن میں عمق ہے، قیامت تک قرآن کے سمندر میں اگر آپ غوطہ لگائیں گے نئے نئے موتی لے سکتے ہیں. فرماتے ہیں مولا وَبَحْرًا لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ، قرآن ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. بشر قرآن کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. قرآن کے علم محمد و آل محمد کے پاس قرآن کا کامل علم ہے. اب ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک بشر اگر اس میں غور کرے اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے قرآن کی طرف بشر علمی لحاظ سے جتنی بھی ترقی کرے تب بھی تاروز قیامت بشر محتاج قرآن ہے. اس کے بعد مولا فرماتے قرآن وسیلے قرب خدا ہے. مولا فرماتے فہو معدن الایمان و ینابیع العلم و بحوره، قرآن خدا سے تقرب کا ذریعہ ہے. فرماتے فاسألوا اللہ بی و توجہوا الیہ بحبہ ولا تسألوا بہ خلقہ، قرآن کے ذریعے خدا سے مانگو، قرآن کو وسیلہ قرار دے دو، قرآن کی محبت کے ساتھ خدا کی طرف جاؤ. قرآن کے ذریعے لوگوں سے مانگنے کی کوشش نہ کرو، قرآن کو لوگوں سے پیسہ مانگنے کے ذریعے قرار نہ دو، قرآن کے ذریعے خدا سے مانگو، قرآن کو وسیلہ قرب خدا قرار دو. اسی طرح سے مولا فرماتے نہج البلاغہ میں قرآن کی خوبیاں، قرآن کی نوردہی، قرآن کی ہدایت تا روز قیامت ہے. فرماتے لا تفنى عجائبه ولا ينقضي غرائبه، خطبہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں قرآن کے عجائب اور غرائب کبھی ختم نہیں ہوگا. تا روز قیامت انسان قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن مولا تفسیر بالرائے سے منع فرماتے، چنانچہ میں نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں مولا فرماتے واتهموا عليه آراءكم واستغشوا فيه اهواءكم، تم اپنی رائے کو، اگر تمہاری رائے قرآن کی رائے کے برخلاف ہو، اگر تمہاری رائے، تمہاری نظر، تمہاری سوچ قرآن کے خلاف ہو تو اپنی سوچ کو غلط قرار دو، قرآن کو غلط نہ قرار نہ دو، قرآن کو معیار بناؤ، اپنی فکر کو معیار نہ بناؤ. فرماتے ہیں اپنی آرا کو متہم قرار دو، اپنے آرا کو غلط سمجھو، اپنے آرا کو مخشوش سمجھو، قرآن کو اولیت دو، قرآن کے مقابلے میں اپنی فکر کو مقدم قرار دیں. تفسیر بالرائے کی وجہ دو ہے، ایک شیطانی افکار ہے، دوسرا خواہشات نفسانی ہے. مولا فرماتے ہیں قرآن کے افکار کے مقابل میں تم اپنی آرا کو آگے نہ کرو. لیکن مسئلہ یہ ہے قرآن اور اہل بیت، مولا فرماتے ہیں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا. اہل بیت کے بغیر قرآن فہمی ممکن نہیں ہے، قرآن کے بغیر اہل بیت سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں ذالک القرآن فاستنطقوه، یہ قرآن ہے، قرآن سے بات نکالو، قرآن سے بات کھینچو، قرآن سے بات کراؤ، لیکن تم خود قرآن سے بات نہیں کرا سکتے. ولم ينطق لكن اخبركم عنه، قرآن تمہارے ساتھ بات نہیں کرے گا، میں خبر دیتا ہوں، میں علی خبر دیتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. خطبہ نمبر 158 میں مولا یہ فرماتے ہیں اہل بیت حقیقی شکل میں قرآن کی ترجمانی کر سکتے ہیں. آخرت کی سعادت بھی قرآن کے ذریعے، مولا فرماتے ہیں شافع مشفع قائل مصدق، قرآن وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قیامت کے دن قبول ہوگی، وہ بولنے والا ہے جس کی تصدیق قیامت کے دن کی جائے گی. اسی طرح سے مولا خطبہ 176 میں فرماتے ہیں یونادی منادن یوم القیامہ الا کل حارث مبتلا بحرفی، قیامت کے دن کوئی آواز دینے والا آواز دے گا، ہر کھیتی باڑی کرنے والا، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل سے گرفتار ہے، صرف وہ آدمی جس کے کھیت قرآن ہو وہ نجات یافتہ ہے. قرآن عزت کے ذریعے ہے. نہج البلاغہ فرماتا ہے آپ عزت چاہتے ہیں اپنی فردی زندگی میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، عالم میں مسلمانوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، قرآن سے متمسک ہو جاؤ، آپ کو عزت ملے گی. فرماتا ہے وَعِزًّا لَا تُحْزَمُ أَنصَارُهُ، قرآن وہ عزت عطا کرے گا آپ کو جس کے ماننے والے، قرآن کے ساتھ دینے والے کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوں گے. وحقا لا تخذل اعوانا، قرآن ایسا حق ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وعزا لمن تولى، خطبہ نمبر 198 میں فرماتے ہیں قرآن عزت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد مولا جو شکایت کرتے ہیں اسی بات سے شکایت کرتے ہیں، لوگ قرآن کو ترک کرتے ہیں. خطبہ نمبر 17 مولا فرماتے ہیں الى اللہ اشکو من معشر یعیشون جہالا، میں خدا کی درگاہ میں شکایت کرتا ہوں ایسے گروہ سے کہ جہالت کی شکل میں زندگی کرتے ہیں. ویموتون ضلالا، جب مرتے ہیں تو گمراہی کے ساتھ مرتے ہیں. لیس فیہم سلعۃ ابور من الکتاب اذا تلیت حق تلاوت، مولا فرماتے ہیں مولا کی شکایت یہ ہے جب قرآن کی حق ادا ہو جائے، قرآن کی صحیح تفسیر کی جائے، قرآن کے حقیقی بیان ہو معاشرے میں، تو کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کی تفسیر بے رائے ہو جائے، قرآن کی غلط تفسیر ہو جائے، ان کے خواہشات کے مطابق تفسیر ہو جائے، تو سب سے زیادہ لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں. ولا سلع انفق بیعن ولا اقلا ثمنا من الکتاب اذا حرف عن مواضعه، جب قرآن کی تحریف ہو جاتی ہے، معنوی تحریف، تفسیر میں تحریف، تو سب قرآن کی طرف آتے ہیں. تو لوگ پیغام خدا لینے نہیں چاہتے ہیں، باطل پیغام لینے چاہتے ہیں. ہمارے معاشروں میں قرآن کی حالت کیا ہے آپ خود دیکھیے، قرآن بہت سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر پڑھنے والے ہو تو غلط پڑھتے ہیں، اگر صحیح پڑھتے ہیں تو معنی نہیں سمجھتے ہیں، اگر معنی نہیں سمجھتے قرآن کو حفظ نہیں کرتے، یاد نہیں کرتے ہیں، اگر یاد کرتے ہیں قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، اگر غور کرتے ہیں قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن کی صرف عبادت کے ساتھ مربوط آیات پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی جہاد اور سیاست اور اس قسم کی آیات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کو کمانے کے ذریعے قرار دیا ہے، قرآن کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اپنی زندگی کے لیے قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن دیکھیے اسمبلی میں اس سے قسم کھاتے ہیں لیکن اس کے مطابق قانون نہیں بناتے ہیں، اور قرآن کمانے کے ذریعے بن گیا ہے، قرآن نجات کا ذریعہ نہیں بنا ہے، قرآن کاغذوں میں ہے دلوں میں نہیں ہے، قرآن بھول گئے ہیں. قرآن کا مرکز اور مرکز مدینہ اور مکہ دشمنوں کی سازش کا مرکز بن چکا ہے. قرآن سے بندگی خدا کے درس لینے کے بجائے استکبار کے کفار کے غلامی کے درس قرآن سے لیتے ہیں، قرآن سے اتحاد کا پیغام لینے کے بجائے قرآن سے اختلاف کا پیغام لیتے ہیں، قرآن سے استقلال اور آزادی کے پیغام لینے کے بجائے غلامی کے درس لیتے ہیں. اس طرح سے قرآن پر عمل نہیں ہوتا. مولا اسی کی شکایت کرتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے بہت شکایت کرتا ہوں. مولا اپنے آخری دنوں میں فرماتے ہیں اللہ اللہ، خدا را خدا را، تم سے پہلے دوسرے لوگ قرآن پر عمل نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ علی کے ماننے والے قرآن پر عمل نہ کرے اور دوسرے عمل کرے. دیکھیں آخری لمحات میں وصیت میں اہم ترین باتیں کی جاتی ہیں، وہاں پر مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ لا یسبقکم بالعمل غیرکم، قرآن پر عمل کرنے میں سب سے پہلے تمہارا نمبر ہونا چاہیے. مولا فرماتے ہیں آپ علم چاہتے تو قرآن سے علم حاصل کریں، ہمارے مدارس دینی میں یقیناً قرآن کا اولویت ہونا چاہیے. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت صحیح ہو، پھر قرآن کے ترجمہ ہو، پھر قرآن کی تفسیر ہو. جعلہ اللہ ریئاً لعطش العلماء، مولا فرماتے ہیں خدا نے قرآن کو علماء کی پیاس کی سرابی قرار دیا ہے، فقہا کے دلوں کے لیے بہار قرار دیا ہے. وہ محاج طرق الصلحاء، صالح لوگ جو خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے شاہراہ قرآن ہے. وہ دوا لیس لغیرہ داء، ایسا دوا ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کے لیے دوا نہیں ہو سکتا ہے. اب مولا ہمیں فرماتے ہیں تعلم القرآن، تم قرآن کو قرآن کا علم حاصل کرو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ حَدِيث، قرآن بہترین گفتار ہے، خدا سے بہتر کوئی کہہ سکتا ہے، خدا سے بہتر کوئی بات کر سکتا ہے. وَتَفَقَّهُ فِيهِ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، دلوں کے بہار قرآن ہے. وَاسْتَشَفُّ بِنُورِهِ، قرآن کے نور سے شفا حاصل کرو. فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، دلوں کا شفا قرآن ہے. وَأَحْسِنُوا تَلَاوَتَهُ، پھر قرآن کی اچھی تلاوت بھی کرو. فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقِصَصِ، بہترین قصہ ہے خطبہ نمبر 11 میں مولا فرماتے ہیں، یہ مولا ہمیں وصیت فرماتے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کے ساتھ کس طرح سے ہمیں پیش آنا ہے. آپ عزت چاہتے قرآن سے لے لے، علم چاہتے قرآن سے لے لے، لیکن قرآن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ کرنے والے کئی قسم کے لوگ ہیں. قدیم زمانے میں کفار ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ہارن بجاتے تھے، اور مختلف ذریعے سے کانوں میں کپاس ڈالتے تھے، پیغمبر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے قرآن نہ سننے کے لیے. قرآن میں عجیب کشش ہے. قرآن وہ کتاب ہے، تمام معجزات کے ساتھ قرآن کا ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، باقی معجزات ایک معجزہ ہے، خدا کا پیغمبر لاتا ہے اپنی مدعا کو اور نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، کوئی بشر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے کہ بولنے والا معجزہ ہے، باقی معجزات خاموش معجزہ ہے. حضرت موسیٰ کی عصا، حضرت عیسیٰ کے اعمال، سارے انبیاء کے معجزات خاموش معجزہ ہے، پیغمبر خدا کے باقی معجزات بھی خاموش ہیں، قرآن ایسا معجزہ ہے جو بولنے والا ہے. قرآن کہتا ہے میں معجزہ ہوں، میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے مقابلہ کرو، اور ساتھ کتاب ہدایت بھی ہے. قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جو 28 حروف سے بنا ہے، یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن بنا ہے 28 حروف سے، یہ 28 حروف تمہارے پاس ہے، ہر بشر ان 28 حروف کو بول سکتا ہے، یعنی آپ کے لیے بشر کے لیے آسان ترین کام بولنا ہے. اب اسی سے قرآن بنا ہے، اگر کتاب خدا نہ ہو تو تم خود اس قسم کی کتاب لو، بولنا تو تمہارے لیے آسان ہے. تو ایسی کتاب ہے جو کتاب ہدایت بھی ہے، اس کے وجود میں لانے کے جو حروف ہے وہ تمام بشر کی طاقت میں ہے، تمام بشر کے لیے سب سے آسان کام بولنا ہے. اس کے باوجود اب تک قرآن چیلنج کر رہا ہے اور بشر اس کا جواب نہیں دے سکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دین اسلام قیامت تک رہنے والا دین ہے، اسی لیے قرآن اسلام کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی. پیغمبر کے باقی معجزات اسی زمانے کے لوگوں نے دیکھا اور گزر گیا، قرآن وہ واحد معجزہ ہے تمام انبیاء الہی کے درمیان، واحد معجزہ ہے تو عروج قیامت ہے. اسی لیے کوئی شخص اگر اسلام کی حقانیت کے لیے دلیل مانگے، ہم قرآن کو پیش کرتے ہیں. اگر تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو مقابلہ کرو، اگر مقابلہ نہیں کر سکتے ہو مان لو. تو قرآن کی عظمت اسی لیے، قرآن میں عجیب پھر قرآن فرماتا ہے کہ اگر خدا کی کتاب نہ ہو، اس میں 23 سال کے دوران مختلف حالات میں بدترین حالات پیش آئے، بہترین حالات پیش آئے، جنگیں ہوئی، صلح ہوئی، ان تمام حالات میں یہ قرآن کے آیات اترتے رہے، اس کے باوجود ان آیات میں ٹکراؤ نہیں. ایک آدمی کی زندگی میں 23 سال کے دوران بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے، کبھی کسی چیز کو غلط، کبھی جنگ کو بہتر سمجھتا ہے، کبھی صلح کو بہتر، لیکن قرآن کے آیات میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ اتنا اعلیٰ ہے کہ عرب کے مشرکین چھپ چھپ کر آ کر قرآن کو سنتے تھے. تو اسی طرح سے قرآن کے اخبار بالغیب، قرآن کے علمی اور سائنسی معجزات، بہت سے پہلوؤں سے قرآن معجزہ ہے. اگرچہ اس وقت کے عرب صرف قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ سکتے تھے اور اس عظمت کے سامنے سجدہ روز ہوتے تھے، لیکن ابھی جتنے دن گزرتے ہیں، جتنا زمانہ گزر جاتا ہے، اتنا ہی قرآن کی عظمت بہتر سے بہتر سامنے آ جاتی ہے. تو قدیم زمانے میں قرآن کے ساتھ مقابلہ نہ کر سکے تو مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، مختلف قسم کے تہمتیں لگا کر کہتے تھے پیغمبر کسی غلام ہے، رومی غلام سے سیکھتا ہے، یا کہتے تھے پیغمبر نے دوسری کتابوں سے اٹھا کر لایا ہے، یا اس قسم کے کہتے تھے پیغمبر شاعر ہے. اور مسلمانوں کے درمیان میں کچھ گروہ آئے اور کہے قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. یہ اگرچہ قرآن کے احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن عظیم ترین کتاب ہے، لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. نتیجہ وہی ہے کہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر آپ کہتے قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو قرآن سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر لوگوں کو حقائق سمجھانے کے لیے قرآن کے آیات بیان کرتے ہیں. اگر لوگوں کے فہم سے بالاتر ہوتا، قرآن کے آیات بیان نہ فرماتا. ٹھیک ہے، قرآن کی تفصیلات کا علم اہل بیت کے پاس، قرآن کے اعماق کا تہوں کا، بطون کا علم اہل بیت کے پاس ہے، لیکن قرآن کے عربی ادب کے مطابق جو معنی ہے اس کو انسان سمجھ سکتا ہے. اسی لیے فہم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ہم کچھ استفادہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بس کے بات نہیں. یہ بھی در حقیقت لوگوں کو قرآن سے دور رکھنے کی ناکام نادان جہالت کے ساتھ یا جانتے ہوئے ناکام کوشش ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ جدید زمانے میں کہتے ہیں قرآن کی حقیقت پیغمبر کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ساری سازشیں ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے. ہماری ذمہ داری اس وقت یہی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں قرآن کو سمجھے، عربی ادب کے ذریعے، اجتہاد کے ذریعے، اور دوسرے مرحلے میں احادیث معصومین جو قرآن کے آیات کی تفسیر میں آئی ہے ان احادیث سے مدد لے، تیسرے مرحلے میں زمانے کے ضرورتوں کا حل قرآن سے ڈھونڈ نکال. خود مولا جو فرماتے تھے استنطقوہ، قرآن سے باہر نکالو. تمام زمانوں کے ضرورت کا بیان قرآن میں ہے، لیکن اہل بیت کے معارف کے مدد سے قرآن سے تمام مشکلات کا حل ہم نکال سکتے ہیں. لیکن ہم خود مسلمان قرآن سے بہت حد تک دور ہے، قرآن سے صرف تلاوت کے لیے قرآن سے ہم استفادہ کرتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.